بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ فجر کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام سماعت فرمائیے گا اسلام کی معرفت۔ پھر آپ سامعین سن سکیں گے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالوں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا غزہ خاک و خون میں۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر شدید بمباری کے دوران زمینی جنگ میں غاصب سینی فوجیوں پر کاری ضرب، مرکاوا ٹینک تباہ، متعدد سینی فوجی ہلاک۔ فلسطین کی حمایت میں امریکہ اور یورپ میں مظاہرے جاری، غزہ پر حملے فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر 4 نوجوانوں کے ذریعے خوف و ہراس پھیلانے کا واقعہ، ماہرین نے واقعے کو بڑی سیکورٹی چوک قرار دے دیا۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ فلسطین کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب غزہ پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ہے، مشرقی خان یونس، الزیتون، الشجاعیہ اور جبالیہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں اور فلسطین کی تحریک استقامت کے مجاہدین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں ہونے والی لڑائی میں 8 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں گولانی بریگیڈ کا ایک کمانڈر شامل ہے جسے القسام بریگیڈ نے الشجاعیہ میں ہلاک کیا۔ القسام بریگیڈ کے جوانوں نے یاسین 105 قسم کے راکٹ سے حملے کر کے خان یونس کے قریب غاصب اسرائیلی فوج کا مرکاوا ٹینک تباہ کر دیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں غزہ میں زمینی جنگ کے دوران دسیوں صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے صہیونی دشمن کے مقابلے میں تحریک استقامت کی کامیابی پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں صہیونی قیدیوں کو غزہ کی جنگ بند جارحیت ختم ہونے کی صورت میں مذاکرات کے ذریعے نکالے جانے والے حل کی بنیاد پر رہا کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی صہیونی قیدی آزاد نہیں کیا جائے گا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس کے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کر کے مزید 11 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ جبکہ غزہ میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے اور صہیونی حکومت نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ مشرقی غزہ میں واقع طفا اور درج علاقوں پر بھی صہیونی غاصب فوج نے توپ خانے سے حملے کیے ہیں۔ شہر خان یونس میں واقع طبی مرکز ناصر کو بھی جار حکومت نے توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے۔ رفح میں ایک سرگرم فلسطینی علم الصباح نے کہا کہ فلسطینی پناہ گاہوں کی صورتحال غزہ کے خراب موسمی حالات کے سبب ابتر ہو چکی ہے۔ المیادین چینل نے بھی غزہ میں جار صہیونی فوج کے حملے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی خبر دی ہے۔ اس چینل کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی شہدا کی تعداد 18,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ المیادین کے نامہ نگار نے غزہ میں کہا ہے کہ ان حملوں میں زخمیوں کی تعداد بھی 50,000 سے زیادہ ہو گئی۔ الجزیرہ چینل نے بھی رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی غاصبوں کے توسط سے شمالی غزہ کا محاصرہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ غزہ میں جبالیہ کیمپ کے باشندے اس کیمپ کے بازار کو فلسطینی شہدا کے جنازوں کی تدفین کے لیے اجتماعی قبر میں تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ صہیونی حکومت نے کچھ گھنٹہ قبل غزہ میں اپنے 8 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے اعلان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 5 افسر اور 3 فوجی ہیں۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ ان صہیونی فوجیوں کو القسام بریگیڈ نے غزہ کے شجاعیہ علاقے میں گھات لگا کر ہلاک کیا ہے۔ دوسری جانب صہیونی غاصبوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کے دوران متعدد فلسطینیوں کو بلا سبب گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی جنین کے برقین علاقے میں بھی اس علاقے کے فلسطینیوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا۔ ایک سرگرم فلسطینی امن جرادات نے بتایا کہ صہیونی فوجیوں نے جنین کیمپ میں موجودہ عمارتوں اور تنصیبات کو بارہا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی جارحین جنین کیمپ میں لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غاصب فوجیوں کے توسط سے فلسطینیوں کو بلا سبب گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی عناصر نے شہر جنین کے اسپتال کے صحن میں لوگوں پر فائرنگ کی ہے۔ ان فوجیوں نے جنین کے اسپتالوں کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ ان جار فوجیوں نے غرب اردن کے شہر بیت لحم پر بھی حملہ کیا ہے۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غاصبوں نے الجابریات نامی علاقے میں ایک مسجد پر حملہ کیا ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں آمد و رفت کرنے والے بحری جہازوں کے عملے کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے یمن کی بحریہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ یمنی حکومت کے عہدیدار محمد علی الحوثی نے کہا کہ ہم بحیرہ احمر میں رفت و آمد کرنے والے بحری جہازوں کے عملے سے یہ بھی کہیں گے کہ وہ بحری جہازوں کی شناخت کو جعلی نہ بنائیں اور جہاز کے مالک ملک کے پرچم کے علاوہ دیگر ملکوں کے جھنڈوں کو ہٹا دیا جائے، اور یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بحیرہ احمر سے گزرنے والے بحری جہازوں کی منزل اسرائیل کے زیر قبضہ ساحل نہیں ہونی چاہیے۔ یمنی عہدیدار نے مزید کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے غزہ کی کامیابی کے لیے اپنے اہداف کا واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جس میں غزہ پر امریکی اور اسرائیلی دہشت گردانہ حملے کو روکا جانا بھی شامل ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان پٹ رائڈر نے بھی منگل کی رات کہا ہے کہ یمنی فوج کی کاروائیاں علاقے کے لیے خطرناک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کے لیے ایک بین الاقوامی راہ حل کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ یورپ میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست پنسلوانیا کے شہر ہیریس برگ میں سینکڑوں کی تعداد میں امریکی شہریوں نے غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات کے خلاف مظاہرہ کر کے فلسطین اور خاص طور سے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں کی حمایت میں کیے جانے والے اس مظاہرے کے شرکا نے فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے، علاقے میں امن کی برقراری کی ضرورت پر زور، اور غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ریاست فلاڈلفیا کے فلسطینی حامی اور امریکی شہریوں نے بھی غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیل کی جارحیت پر امریکی حمایت بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فلسطینی حامی ایئر لائن کے مظاہرین نے بھی واشنگٹن کی جانب سے صہیونی جارحیت کی حمایت کے خلاف احتجاج کے طور پر ڈبلن میں امریکی سفیر کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ فلسطینی حامی ایئر لائن کے مظاہرین نے، جن میں بعض اپنے ہاتھوں میں ڈھول تاشے بھی لیے ہوئے تھے اور فلسطینی پرچم لہرا رہے تھے، ڈبلن میں امریکی سفیر کی رہائش گاہ کے اطراف میں مظاہرہ کیا تاکہ غزہ کے مظلوم و نہتھے عوام کے خلاف جاری سینی جارحیت پر امریکی حمایت کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ مظاہرین نے ڈبلن میں امریکی سفیر کی رہائش گاہ کے قریب واقع اسکوائر پر بھی ٹریفک جام کر دیا۔ غزہ پر وحشیانہ سینی جارحیت کے دوران یورپ و امریکہ کے مختلف علاقوں اور مختلف یورپی ملکوں من جملہ اٹلی، برطانیہ، جرمنی، اسپین اور اب آئرلینڈ میں بہت سے شہروں اور علاقوں میں فلسطین کی حمایت اور سینی حکومت کی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین غزہ میں نہتے عام شہریوں کے قتل عام اور وحشیانہ سینی جرائم سے بارہا اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ فلسطین کی حمایت اور سینی حکومت کی جارحیت کی مذمت اور غزہ میں نہتے عام شہریوں کے قتل عام اور وحشیانہ سینی جرائم پر نفرت و بیزاری کے اظہار کا یہ سلسلہ یورپ و امریکہ میں ایسی حالت میں جاری ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ سینی جارحیت کے نتیجے میں غزہ کے کم سے کم 25 اسپتال بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور وہ بند پڑے ہوئے ہیں، جبکہ 11 اسپتال ایسے ہیں جو سینی جارحیت کے نتیجے میں پائے جانے والے مسائل و مشکلات کی بنا پر مکمل طور پر کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے متضاد اور منافقانہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ نتن یاہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں فلسطینی ملک کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل یورپ اور امریکہ کی حمایت پر بھروسہ کر سکتا ہے، تاہم غزہ کے مختلف علاقوں پر بے دردی سے جاری بمباری کی بنا پر یہ حمایت اب متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں کو اس طرح سے متحد کرنا ہوگا کہ دو حکومتوں کا آپشن باقی رہے، اور انہوں نے امریکی کانگریس سے اسرائیل کی زیادہ حمایت کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ نیتن یاہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستقبل میں فلسطینی ملک کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ دوہرا رویہ ایسی حالت میں اختیار کیا جا رہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے کی بنا پر ہی منظور نہیں ہو سکی، اور غزہ میں مستقل جنگ بندی کی کوششیں شکست سے دوچار ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ لوک سبھا میں اس وقت افراتفری اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا جب دو نوجوان وزٹر گیلری سے ایوان کے حال میں کود گئے اور گیس کے دھوئیں پھیلا دی، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی دو نوجوانوں نے نعرے بازی کی۔ ارکان پارلیمان نے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہوئے کہا کہ دو نوجوان پارلیمنٹ کے وزٹر گیلری سے وقفے صف کے دوران حال میں کود گئے اور وہ اسپیکر کی جانب بڑھنے لگے۔ اس دوران ان میں سے ایک نے اپنے جوتے سے اسموک کریکر نکال کر ایوان میں پیلے رنگ کا دھواں پھیلا دیا، جس سے ارکان پارلیمنٹ میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایوان کے اندر دونوں نوجوانوں کو ارکان نے پکڑ لیا۔ ایوان کے اندر سے گرفتار کیے گئے ایک نوجوان کا نام ساگر شرما ہے، جو میسور سے بی جے پی رکن پارلیمنٹ کے ذریعے دیے گئے پاس وزٹر گیلری میں داخل ہوا تھا۔ اس سے ذرا دیر پہلے پارلیمنٹ کے باہر بھی دو نوجوانوں نے، جن میں ایک نیلم نام کی لڑکی اور دوسرا انمول نام کا لڑکا ہے، اسی طرح کے کریکر کے ذریعے دھواں پھیلایا اور نعرے بازی کی۔ پارلیمنٹ کے باہر یہ دونوں نعرے لگا رہے تھے کہ آمریت اور تانہ شاہی نہیں چلے گی۔ چاروں ہی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان سے باس پورس کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب آج 13 دسمبر کو ہندوستانی پارلیمنٹ پر حملے کی 22ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں گورنر منگو بھائی پٹیل نے ڈاکٹر موہن یادو کو مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف دلایا۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق موہن یادو ریاست کے 20ویں وزیر اعلیٰ ہیں۔ مقامی موتی لال نہرو اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک تقریب میں وزیر اعلیٰ اور دونوں نائب وزراء اعلیٰ نے اپنے عہدوں اور رازداری کا حلف لیا۔ وزیر اعظم مودی کے علاوہ وزیر داخلہ امیت شاہ، بی جے پی کے صدر جے پی نڈا، دیگر سینئر مرکزی وزراء، بی جے پی کے دیگر سینئر لیڈر اور کئی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ بھی اس تقریب میں موجود رہے۔ مدھیہ پردیش کے 16ویں اسمبلی انتخابات میں حکمراں جماعت بی جے پی نے کل 230 میں سے 163 سیٹیں جیت کر اپنی حکومت برقرار رکھی ہے۔ حال ہی میں بی جے پی پارٹی کی میٹنگ میں اجین جنوبی اسمبلی سے ڈاکٹر موہن یادو کو لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔ ادھر ریاست چھتیس گڑھ میں بھی بی جے پی نے اقتدار حاصل کر لیا اور آج ہی وہاں بھی تقریب حلف برداری منعقد ہوئی اور وشنو دیو سائے کو ریاست کا وزیر اعلی بنا دیا گیا۔ پاکستانی سیکورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے تور خم کے راستے جدید امریکی ہتھیار اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کوئٹہ میں کسٹم اور سیکورٹی سے متعلق عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے تورخم بارڈر کے راستے جدید ترین امریکی ہتھیاروں سے لدی ہوئی ایک گاڑی کو پکڑ لیا گیا۔ بلوچستان کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرک یا گاڑی میں پیاز سے بھری بوریوں سے جدید امریکی ہتھیار برآمد کر لیے گئے ہیں، جبکہ افغان ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ افغان ڈرائیور سے متعلقہ ایجنسیاں تفتیش کر رہی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ برآمد کی ہتھیاروں میں جدید امریکی ساختہ ایم فور، کلاشنکوف میگزین، ہزاروں گولیاں، امریکی رائفل اور گرینیڈ جیسے ہتھیار شامل ہیں۔ پاکستانی حکام افغانستان میں طالبان انتظامیہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دے اور کالعدم ٹی ٹی پی پر روک لگائے، تاہم طالبان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کا کوئی اڈا نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی ابھی سنا کہ غاصب صہیونی حکومت کے فلسطین اور خاص طور پر غزہ پر وحشیانہ حملے جاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استقامتی محاذ نے بھی غاصب صہیونی حکومت کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں اور مختلف محاذوں پر اسے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ مختلف محاذوں پر غاصب صہیونی حکومت کے دسیوں فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے، جس میں فوجی افسران بھی شامل ہیں۔ اور یہ خبریں تقریباً جب سے 7 اکتوبر کے بعد سے، جب سے طوفان الاقصی آپریشن شروع ہوا ہے، یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی خبروں کو سینسر کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ یہ خبریں منظر عام پر نہ آنے پائیں، لیکن اب خود صہیونی ریڈیو، صہیونی میڈیا اور اسی طریقے سے صہیونی چینل نمبر 11 اور 12 ٹی وی جو ہے وہ مسلسل اس حوالے سے خبریں دے رہے ہیں، اور صہیونی حکومت کے سابق فوجی بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، بلکہ حاضر سروس فوجیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن کے بعد جو سنگین نقصان غاصب صہیونی حکومت کی فوج کا ہوا ہے وہ پچھلے 70 برسوں میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ اس آپریشن کے دوران ہوا۔ بہرحال یہ سلسلہ بھی جاری ہے، غاصب صہیونی حکومت کے خلاف استقامتی محاذ ڈٹا ہوا ہے، خاص طور پر فلسطین کے عوام بھی جو ہیں وہ مسلسل اتنی زیادہ تباہی و بربادی کے باوجود اپنی نظم و لین سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے پائے ثبات میں ذرا برابر بھی لرزش پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ چٹان بن کر غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس درمیان انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے زیر عنوان ایک بین الاقوامی سیمینار میں کہ جس میں مختلف مذاہب اور ملکوں کی شخصیات شریک تھیں، غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی اس میں مذمت کی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔ حقوق انسانی اور اقوام متحدہ کی زیر عنوان دہلی کے انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر میں بین الاقوامی سیمینار منعقد ہوا جس میں ایران، ترکی، الجزائر، سوڈان اور فلسطین کے سفارتکاروں، مختلف مذاہب کی مذہبی شخصیتوں، دانشوروں اور سیاسی لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ انڈین مسلم فار سیول رائٹس نامی تنظیم کے زیر اہتمام منعقدہ اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حقوق انسانی اور اقوام متحدہ کے موضوع پر ہم ایسے وقت میں سیمینار کر رہے ہیں جب غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت و بربریت اب بھی جاری ہے اور صہیونی بمباری میں ہزاروں فلسطینی عورتیں، بچے اور سن رسیدہ افراد بھی مارے جا چکے ہیں اور غزہ میں دائمی جنگ بندی کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔
جو پاورفل ملک ہیں ان کے اپنے مسائل اور ان کے اپنے رشتے ہیں، اس کو ابھی کوئی بڑھ چڑھ کر بھول نہیں پا رہا ہے اور انہیں یہ طے کرنا ہے کہ اپنے مفاد کی بات آج نہ سوچ کر آج وہ انسانیت کی بات سوچیں۔
مقررین نے کہا کہ فلسطین میں مظلوم اور نہتے عوام مارے جا رہے ہیں، اسپتالوں پر بھی بمباری ہو رہی ہے، غزہ کھلے جیل میں تبدیل ہو گیا ہے لیکن عالمی برادری خاموش ہے۔
عام لوگ، بچے، عورتیں، سیویلینز پہ کسی طرح کی ہنسا کا ورودھ ہمیں کرنا چاہیے، وہ کسی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے۔ اور یہ باتیں کیونکہ سرکاریں اس بات کو نہیں کہہ رہے ہیں، پشچمی دیشوں میں، ہمارے دیشوں میں بھی کئی جگہ پہ، تو ضروری ہے کہ انتراشٹریہ جو سنگٹھن ہیں شاید وہاں سے کہیں آواز انسانیت کے لیے، انصاف کے لیے اٹھ سکے۔
اس سیمینار میں فلسطین سے متعلق امریکہ اور مغربی ممالک کی پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور کہا گیا کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت چاہے کچھ بھی موقف اختیار کرے لیکن ہندوستان کی عوام شروع سے فلسطینی کاز کی حمایت کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔
ہم دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم گاندھی کے ملک کے نواسی ہیں، ہم ناانصافی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔
اس سیمینار میں سپر طاقتوں کے ویٹو پاور ختم کرنے پر بھی زور دیا گیا تاکہ اقوام متحدہ اپنے قیام کے مقصد کو پورا کر سکے۔
بہت سمے سے ہو رہا تھا یہ ویٹو پاور کا کس طریقے سے دروپیوگ ہوتا ہے، اکثر یہ بھی ہوا ہے کہ جو ظلم کرنا چاہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے بھی ویٹو کا استعمال ہوا، لیکن زیادہ تر ہوتا ہے ظلم کرنے والے کی اجازت دینے کے لیے، اور اس کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔
اس سیمینار میں جائز حقوق کے حصول تک فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عہد کیا گیا۔ اس سیمینار میں کہا گیا کہ جب تک فلسطین میں امن برقرار نہیں ہوتا ہم ایک پرامن دنیا کا تصور نہیں کر سکتے۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
سمن شمشاد کاظمی کی اسی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، داد خواہوں کا دادگر، تو ہی بے قصوں کا ہے چارہ گر، تو ہی داد خواہوں کا دادگر، تو ہی داد خواہوں کا دادگر، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در سارا جہاں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا، اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کے ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے، اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گنہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے: گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے: یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کے بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ درحقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، با اثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا، وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کہ جو خاک میں مل کر پراکندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کہ جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآنی آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام آئین صحافت۔ اخبارات کی 6 سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ میں اگر وزیر اعلی ہوتا تو آپ کو احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، ادھو ٹھاکرے۔ آج مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں حلف برداری کی تقریب۔ کھرگے نے کرناٹک میں ذات پر مبنی گنتی کی مخالفت کو اعلی ذات کی ذہنیت قرار دیا۔ آسام این آر سی حکومت غیر قانونی تارکین وطن کی تفصیلات فراہم نہیں کر سکی۔ سینئر لیڈران نظر انداز، نوآموز بھجن لال نئے وزیر اعلی۔ الیکشن کمشنروں کے درجے میں تنزلی کا بل منظور، اپوزیشن کا شدید اعتراض۔ لوک سبھا رکنیت کے بعد اب مہوا موترا کا گھر بھی چھیننے کی تیاری۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے صحافی آصف سلطان کو رہا کرنے کا حکم سنایا۔ کانگریس کو اپنی بدعنوانی کی دکان بند کرنی ہوگی، مرکزی وزیر کرن رجیجو۔ حکومت کے خلاف کانگریس کے تمام لیڈران ناگپور کی سڑکوں پر۔ اسکول میں ٹیچر ہی نہیں ہیں تو طلبہ کو کیا دیواریں پڑھائیں گی؟ ریاست میں اسکولوں کی صورتحال پر اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو گھیرنے کی کوشش۔ اور اب روزنامہ قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت گلوبل ہنگر انڈیکس میں پاکستان اور بنگلہ دیش سے پیچھے۔ یہ الیکشن کے بنیادی ستونوں کو کچلنے والا ہے۔ راجیہ سبھا میں الیکشن کمشنر بل پیش، اپوزیشن ناراض۔ ہماچل پردیش کانگریس حکومت کی پہلی کابینہ توسیع، دو اراکین اسمبلی نے وزارتی عہدے کا حلف لے لیا۔ آپ کے کئی بانی اراکین نے تھاما کانگریس کا ہاتھ، اروند لولی نے دلائی کانگریس کی رکنیت۔ کرناٹک بی جے پی رکن اسمبلی یتنال نے پھر کھولی پارٹی کی قلعی، اسمبلی میں لگایا سنگین الزام۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ غیر قانونی طریقے سے مقیم مہاجرین کی تعداد کا پتہ لگانا ناممکن۔ مرکز کا سپریم کورٹ میں حلف نامہ۔ 2017 سے 2022 کے درمیان 14,346 غیر ملکیوں کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا۔ فی الحال آسام میں 100 غیر ملکی ٹریبونل کام کر رہے ہیں۔ 31 اکتوبر 2023 تک 3.34 لاکھ معاملے حل کیے گئے۔ مغربی کنارے پر مہلک حملے غزہ کو گھیرے میں لے لیا، اقوام متحدہ کی ووٹنگ سے قبل اسرائیلی فورسز کی جارحیت، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری اور تنخواہ سے متعلق متنازع بل منظور، حکومت نے اپوزیشن اور تمام عوامی تنظیموں کے احتجاج کو نظر انداز کیا۔ اب الیکشن کمیشن میں سی ای سی اور دیگر کمشنرز کی تقرری کے لیے سلیکشن کمیٹی، وزیر اعظم، قائد حزب اختلاف اور ایک کابینی وزیر پر مشتمل ہوگی۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات، اور پہلے ڈان۔ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، شاہد خاقان عباسی کے بیان نے ہلچل مچا دی۔ نااہلی کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ۔ لاہور توہین الیکشن کمیشن کیس، جیل ٹریبنل کے خلاف عمران خان کی درخواست پر فل بینچ تشکیل، بینچ 18 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ دہشت گردی کا مقابلہ کسی ایک سیاسی جماعت نے نہیں، سب نے مل کر کرنا ہے، بلاول بھٹو۔ ملٹری ٹرائل کیس، وکلا کا اعتراض، جسٹس طارق مسعود کا بینچ سے علیحدہ ہونے سے انکار۔ افغان مہاجرین، بے دخلی کیس، کوئی جاسوس آ کر بیٹھ جائے، انسانی حقوق کی بات کرے تو کیا ہوگا، جسٹس طارق۔ آسٹریلوی کھلاڑی کے جوتوں پر فلسطین کے حق میں نعرے، کرکٹ بورڈ کا رد عمل، عثمان خواجہ کے جوتوں پر تمام زندگیاں برابر ہیں، آزادی ہر انسان کا حق ہے کے نعرے درج تھے، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھیں۔ کوئٹہ، بالاچ مولا بخش کے مبینہ ماورائے عدالت قتل کے خلاف دھرنا جاری، مذاکرات تحال بے نتیجہ۔ اور اب روزنامہ ایکسپریس کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نااہلی کی میعاد تاحیات یا 5 سال، سپریم کورٹ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری۔ افغانستان سے ترخم کے راستے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ غیر قانونی افغانوں کی وطن واپسی، لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ نواز شریف بری ہو گئے، سزا دینے والوں کے خلاف کیا ہوگا، فیصل واوڈا۔ سامعین، آخر میں روزنامہ جسارت کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے ارض فلسطین پر 2 ریاستیں کیوں۔ کالم نگار محمد اصغر لکھتے ہیں، تحریک پاکستان کا باقاعدہ آغاز نہ ہوا تھا کہ عالمی استعماری طاقتوں نے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل قائم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو مسلمانوں کی آزادی کے علم بردار تھے، فلسطینی فنڈ قائم کیا۔ 3 دسمبر 1937 کو پورے ہندوستان میں یوم فلسطین منایا گیا، کیونکہ برصغیر کے مسلمان ارض فلسطین اور بیت المقدس سے گہرا لگاؤ اور عقیدت رکھتے تھے۔ برٹش انڈیا میں جب دو قومی نظریے نے جڑ پکڑ لی، تو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد فلسطین بھی منظور کی گئی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آ گیا۔ 1948 میں سامراجی قوتوں کی سازش کے تحت اسرائیل قائم کرنے کا اعلان ہوا، تو پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے ارض فلسطین پر اسرائیلی ریاست کے قیام کی شدید مخالفت کی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، یہ امت کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یوں قائد اعظم کے یہ الفاظ پاکستان کی مستقل فلسطین پالیسی بن گئی، جسے 75 سال میں کسی فوجی یا سول حکومت نے تبدیل نہیں کیا۔ اس لیے اگر آج کوئی سرزمین فلسطین پر 2 ریاستوں، فلسطین اور اسرائیل کی بات کرتا ہے، تو وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ورژن سے انحراف کرتا ہے، اور انحراف کے مروجہ اصولوں کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال قیام پاکستان سے پہلے انتقال کر گئے، مگر انہیں نظر آ رہا تھا کہ سرزمین فلسطین پر ایک ناجائز ریاست قائم کرنے کے لیے سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک خط میں قائد اعظم محمد علی جناح کو متوجہ کیا کہ فلسطین نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بہت عظیم ہے۔ اس پر بری نیت سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ فلسطینی عوام کے حقوق غصب کرنے پر جہاں برطانیہ اور اقوام عالم قصوروار ہیں، وہاں عرب بادشاہ بھی شریک گناہ ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے فلسطین کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون ہے۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان حسین تقوی کو پروگرام کے اس حصے میں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر، اور سماعت فرمائیے پروگرام غزہ خاک و خون ہے۔
سامعین، فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ خاک کو خون میں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم طوفان الاقصی آپریشن کی وسعت اور اس کے نتائج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، 7 اکتوبر 2023 عیسوی مغربی ایشیا کے علاقے کی سیاسی تاریخ میں جاویداں ہو گئی ہے. اس دن فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے بہادر اور نڈر مجاہدین نے قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی 75 سالہ تاریخ میں اس کو بدترین شکست سے دوچار کیا. ایسی شکست جسے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ناقابل تلافی شکست کے عنوان سے یاد کیا ہے. آج کے پروگرام میں ہم فلسطین اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی ماضی کی جنگوں کی طرف مختصراً اشارہ کرتے ہوئے طوفان الاقصی آپریشن کے مختلف زاویوں اور اس آپریشن کے نتائج اور اسی طرح اس جنگ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
لبنان میں بیروت کے مقتل کی طرف دیکھ، شولوں کی زمین آگ کے بادل کی طرف دیکھ، وہ جنت ارضی پہ قیامت کا اندھیرا، ظلمت میں فلسطین کی قسمت کا سویرا. ہر سمت مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبے، ملبوں کی چٹانوں پہ سجائے ہوئے لاشیں، لاشوں میں وہ مرجھائے ہوئے پھول وہ کلیاں، وہ چاند سے غنچے کسی آندھی سے پریشان. وہ چیختی مائیں وہ اجڑے ہوئے جھولے، زخموں کا وہ طوفان جسے تاریخ نہ بھولے، معصوم یتیموں کے وہ سہمے ہوئے آنسو، احساس کے پھولوں کا چمن خون کی خوشبو. میدان اجل میں وہ ہزاروں گلے نایاب، بالائے زمین ٹوٹ کے بکھرے ہوئے مہتاب، افسوس کہاں ٹوٹ گیا وقت کا بندھن، گلیوں میں کھلے بال ہے دو دن کی سہاگن. اب کون اندھیروں سے ضعیفوں کو نکالے، مقتل میں پڑے ہیں سبھی اب گھر کے اجالے، اس دور کے قیدی ہیں جو آزاد نہ ہوں گے، اب سینکڑوں گھر وہ ہیں جو آباد نہ ہوں گے.
سامین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم میں امریکہ کے کردار کی طرف اشارہ کیا تھا. رہبر انقلاب اسلامی نے صوبہ لورستان کی یادگار شہدا کمیٹی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف وحشیانہ جرائم میں امریکہ برابر کا شریک ہے، اور امریکہ کے ہاتھ کوہنیوں تک مظلوم بچوں، خواتین اور دوسرے شہیدوں کے خون سے آلودہ ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں صبر و استقامت کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی مظلومیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شکست خوردہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی مجاہدین کی جانب سے لگائی جانے والی کاری ضرب کا بدلہ غزہ کے عوام سے لے رہی ہے، لیکن اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں کہ ساری دنیا کی شیطانی طاقتوں کی بھرپور حمایت اور صہیونیوں کے جرائم میں امریکیوں کی کھلی مشارکت کے باوجود اس ظلم اور ستم کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، اور فتح فلسطینی قوم کا مقدر ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 7 اکتوبر کے حملے کو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کا فیصلہ کن حملہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حملے کے ناقابل تلافی ہونے کے شواہد آشکارا ہوں گے. سامعین، تجزیہ کاروں، قانون دانوں، مختلف ملکوں کے حکام اور عالمی اداروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ میں غاصب صہیونی حکومت جان بوجھ کر اور اپنے سازشی منصوبوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ ان تمام جرائم کے باوجود عالمی سطح پر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف کوئی سنجیدہ اقدام عمل میں نہیں آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کس طرح صہیونی حکومت کے خلاف اقدامات کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، مثلا غزہ کے خلاف جرائم کو اپنے دفاع کے لیے جائز حق کے برابر سمجھنا۔ اقوام متحدہ کے آئین کی 51ویں شق میں قانونی دفاع کے حق پر تاکید کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے آئین کی 51ویں شق میں آیا ہے کہ اقوام متحدہ کے کسی رکن کے خلاف مسلح حملے کی صورت میں جب تک سلامتی کونسل بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری کارروائی نہیں کرتی، اس چارٹر کی کوئی بھی شق انفرادی یا اجتماعی طور پر اپنے دفاع کے حق کو محفوظ رکھتی ہے۔ ارکان کو فوری طور پر سلامتی کونسل کو اپنے دفاع کے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی اطلاع دینی ہوگی۔ ان اقدامات سے اس چارٹر کے مطابق سلامتی کونسل کے اختیارات اور ذمہ داریوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس کے مطابق وہ جب بھی ضروری سمجھے گی بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے اور بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے گی۔ سامعین، اقوام متحدہ کے چارٹر کی اس شق کے مطابق امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ صہیونی حکومت 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اپنے دفاع کا حق رکھتی ہے، لہذا غزہ کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ اور جرائم جو کہ نسل کشی کی ایک واضح مثال ہے کو اپنے جائز حق کے دفاع سے تعبیر کیا گیا ہے، اور امریکہ پہلے ہی دن سے اس جنگ کے ایک فریق یعنی صہیونی حکومت کے حامی کے طور پر ظاہر ہوا ہے، نہ کہ سالس کے طور پر جو جنگ کی آگ کو بجھانے میں ایک مؤثر کردار ادا کرے۔ تاہم امریکہ اور صہیونی حکومت کے دعوے کے برعکس صہیونی حکومت کے جرائم جائز دفاع کا حق نہیں ہے، کیونکہ اول صہیونی حکومت ایک غاصب حکومت ہے جس نے 75 سال پہلے سے فلسطینی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور اپنے ناجائز مقاصد کے لیے اب بھی فلسطینی علاقوں کو ہتیانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حماس کا مقبوضہ علاقوں پر حملہ 75 سال کے تشدد، جبر اور جرائم کا رد عمل تھا، جس کی طرف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریش نے بھی اشارہ کیا اور کہا کہ حماس نے حملے بلا وجہ نہیں کیے۔ سامعین، 2023 کے آغاز میں نتنیاہو کی انتہا پسند اور نسل پرست کابینہ کے قیام کے بعد فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور ان کی سرزمینوں پر قبضے میں اضافہ ہوا، جس سے 7 ماہ میں فلسطینی شہدا کی تعداد 2022 عیسوی میں 12 ماہ کے برابر ہو گئی۔ در حقیقت فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے جو کچھ کیا وہ جائز دفاع کا حق تھا، نہ کہ صہیونی حکومت کے جرائم دفاع کا حق ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس دعوے کو پیش کرتے ہوئے امریکہ نے سلامتی کونسل میں صہیونی حکومت کے خلاف کسی بھی عالمی اقدام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ ویٹو کے حق کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنا۔ سامعین، ایک اور اقدام جو امریکہ نے صہیونی حکومت کی حمایت کے لیے اٹھایا وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ صہیونی حکومت کے قیام کے بعد سے اب تک امریکہ صہیونی حکومت کے خلاف 50 سے زائد قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ جنگ کے آخری 40 دنوں کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 قراردادیں پیش کی گئیں، جن میں سے 4 کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے ویٹو کر دیا، اور 40 دن کے بعد ہی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کی منظوری دی گئی۔ امریکہ نے ووٹنگ سے اجتناب کیا، اگرچہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور یونیسکو ان اداروں میں شامل ہیں جہاں صہیونیت مخالف قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا، لیکن وہ ادارہ جس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضمانت دی جاتی ہے وہ سلامتی کونسل ہے۔ امریکی حکومت نے ویٹو کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم کو روکنے کی قرارداد کی راہ میں رکاوٹ بن کر اسے ویٹو کر دیا۔ اس کونسل میں
منظور ہونے والی واحد قرارداد میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کیے بغیر صرف انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے پر زور دیا گیا۔ صہیونی حکومت کی حمایت میں امریکہ کی جانب سے ویٹو کا استعمال سلامتی کونسل کی بدنامی کا باعث بنا ہے، اور اس نے اس حکومت کو غزہ کے عوام کے خلاف نسل کشی جاری رکھنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اسلامی اور عرب ملکوں کی دھمکی۔ سامعین، صہیونی حکومت کی حمایت میں امریکہ کا ایک اور اقدام عرب اور اسلامی ممالک کو صہیونی حکومت کے خلاف کسی بھی اقدام سے باز رہنے کی دھمکی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے امریکی حکام کئی بار مغربی ایشیائی خطے کا دورہ کر چکے ہیں اور خطے کے ممالک کے حکام سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے خلاف کسی بھی اقدام کی روک تھام یا جنگ کو وسعت دینے سے گریز پر تاکید امریکی حکام اور عرب اور اسلامی ممالک کے حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات کا ایک اہم محور تھا۔ انصار اللہ کے رہنما عبد المالک الحوثی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ امریکیوں نے عرب اور اسلامی ممالک پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کی کسی بھی قسم کی عملی مدد سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ خطے میں بحری جہاز اور میرین بھیج کر امریکیوں نے یہ انڈیا دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ صہیونی حکومت کی حمایت میں فوجی کارروائی کریں گے۔ اگرچہ عرب اور اسلامی ممالک کا طرز عمل ایسا ہے کہ انہوں نے فلسطین کی حمایت میں کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا، لیکن اس رویے پر امریکہ کی دھمکی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں پیش آنے والے المناک سانحات کے سامنے امریکہ اور یورپی ممالک کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے یمن کی انصار اللہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے تعلق سے مغربی معاشروں کی گھناؤنی حقیقت آشکارا ہو گئی ہے، اور انسانی حقوق اور جمہوریت کا ٹھیکیدار بننے کے حوالے سے ان کے دعوے جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ سامعین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے اقتصادی اعتبار سے اس جنگ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ میڈیا رپورٹس اور اعداد و شمار کے مطابق طوفان الاقصی آپریشن سے غاصب صہیونی حکومت کو مالی اعتبار سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ ان مالی نقصانات کا 2 حصوں میں جائزہ لیا جا سکتا ہے، براہ راست اور بالواسطہ اقتصادی نقصانات۔ براہ راست نقصانات کا تعلق اس جنگ کے اخراجات سے ہے جو صہیونی حکومت برداشت کر رہی ہے، اور بالواسطہ نقصانات وہ نقصانات ہیں جو اس جنگ سے متاثر ہونے کی وجہ سے صہیونی حکومت کی کمپنیوں اور انفراسٹرکچر کو پہنچتے ہیں، جو کہ اربوں ڈالر بنتے ہیں۔ عبرانی زبان کے اخبار یدیعوت اہرنوت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ میں بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں، جو اس حکومت کی وزارت خزانہ کے جائزوں کے مطابق گزشتہ ماہ تقریباً 5.67 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اس اخبار نے مزید لکھا ہے کہ یہ رقم 2023 میں اس حکومت کے بجٹ کے 50% سے بھی زیادہ ہے۔ سامعین، صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے اس حکومت کی وزارت خزانہ کے سینئر مینیجر کی سیکیورٹی کابینہ کے ساتھ ملاقات کی خبر دی ہے، جو 3 گھنٹے تک جاری رہی اور جس میں غزہ کے خلاف جنگ کے اخراجات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس میٹنگ میں پیش کی گئی معلومات کے مطابق جنگ کے ہر دن پر صہیونی حکومت کو تقریباً 1 ارب شیکل کا خرچہ آتا ہے، اور اس میں جنگ کے براہ راست اخراجات بشمول فوجیوں کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی شامل ہے، تاکہ ہر ڈیوٹی سپاہی کو روزانہ 1000 شیکل ملیں۔ صہیونی جنگی طیاروں کی پرواز اور ان کے ایندھن، اور فوجیوں کی غذا اور علاج معالجے کے اخراجات، اور فوجی ساز و سامان کی فراہمی کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ بعض ذرائع نے اس صہیونی چینل کو بتایا ہے کہ قابض حکومت کے لیے امریکی امداد تقریباً 9 ارب ڈالر تھی، جو ہتھیاروں اور فوجیوں کے علاج معالجے اور دواؤں کی خریداری پر خرچ کی گئی۔ صہیونی حکومت کے مرکزی بینک نے بھی اعلان کیا ہے کہ افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے اس حکومت کی معیشت میں ہونے والی اخراجات 3.2 ارب شیکل فی ہفتے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس صہیونیوں کے چینل نے مزید کہا کہ یہ اخراجات مختلف مقبوضہ علاقوں کے بہت سے اسکولوں کی بندش اور غزہ اور لبنان کی سرحد کے قریب علاقوں سے تقریباً 144,000 مزدوروں کے بے گھر ہونے اور ساتھ ہی سیکورٹی فورسز کی فوری خدمات کے شعبے میں خرچ ہوتے ہیں۔ سامعین، سیونی حکومت کے ایمپلائمنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شائع کی گئی معلومات میں اکتوبر میں غزہ کے خلاف جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی بے روزگار افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس محکمے کی ماہانہ رپورٹ میں جو کہ عبرانی زبان اور اقتصادی اخبار گلوبس نے شائع کی تھی کے مطابق 70,000 افراد نے خود کو بے روزگار بتایا ہے اور اس رقم میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 160% اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح ستمبر میں صرف 12,500 افراد بے روزگار ہوئے، جبکہ یہ ایسے میں ہے کہ 42,400 اسرائیلی مزدور بغیر تنخواہ کے غیر معینہ مدت کی چھٹی پر ہیں۔ اس کے علاوہ سیونی حکومت نے 400,000 ریزرو فورسز میں سے 360,000 کو جنگ کے لیے بلایا ہے، جس کے لیے اس مقدار میں افواج کی تعیناتی اور اسے منظم کرنے کے لیے بھاری اخراجات درکار ہیں۔ دوسری طرف کارخانوں اور پیشہ ورانہ مراکز اور تعلیمی سینٹر سے افرادی قوت کو بے روزگار کرنا اس حکومت کی معیشت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے۔ تقریباً 8% افرادی قوت کو ہنگامی فوجی خدمات کے لیے بلایا گیا ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے اسرائیل کو مختلف شعبوں میں پیشہ ورانہ افراد کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق حیفا کی بندرگاہ بھی تقریباً بند ہے اور کوئی غیر ملکی جہاز وہاں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ اس مسئلے نے بھی سیونی حکومت کو ایک نئے بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سیونی حکومت نے لبنان کی سرحد پر واقع شمالی بستیوں سے تقریباً 2.5 لاکھ آبادکاروں کو نکال کر جنوب میں واقع ایلات میں منتقل کر دیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے اطراف میں 55 بستیوں کو بھی خالی کرا لیا ہے، جن کی آبادی 50,000 کے قریب ہے۔ اس لیے سیونی حکومت کے اندر کم از کم 3,00,000 افراد کو ان کے گھروں سے دوسرے علاقوں میں منتقل کیا گیا ہے، جس پر حکومت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ساتھ ہی اپنی رہائش گاہوں سے فرار ہونے سے معمول کے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تحریک حماس کے راکٹوں کے زد میں آنے والے علاقوں میں بہت سی دکانیں، طبی مراکز، اسکول، ٹرانسپورٹ خدمات کے شعبے مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مالیاتی مشاورتی کمپنی لیڈر کیپیٹل مارکیٹ، جس کا صدر دفتر تل ابیب میں واقع ہے، نے اندازہ لگایا ہے کہ 2023-2024 کے لیے اس جنگ کے مجموعی اخراجات 48 ارب ڈالر کے برابر ہوں گے۔ کمپنی کے مطابق اسرائیل کو ممکنہ طور پر کل لاگت کا 2/3 حصہ ادا کرنا پڑے گا اور باقی رقم امریکہ ادا کرے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ غزہ میں جنگ کی وجہ سے مقبوضہ علاقوں میں بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ملکی سرمایہ کاری بھی روک دی گئی، کیونکہ سرمایہ کاری کے لیے استحکام اور سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں سیہونی حکومت ان دونوں شعبوں میں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ آپریشن اور غزہ جنگ کے طولانی ہونے سے مہاجرت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سیونی حکومت کے قیام کے فلسفے کی توجہ اس غاصب حکومت کے ابتدائی بانیوں نے کچھ ان الفاظ میں بیان کی تھی کہ دنیا بھر سے یہودیوں کو مقبوضہ سرزمین کی طرف لایا جائے گا۔ سیونی حکومت کے پہلے وزیر اعظم بن گورین نے دنیا کے یہودیوں کی سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت کے بارے میں کہا تھا کہ فلسطین کی ہجرت اس خون کی مانند ہے جو اسرائیل کی بقا اور اس کی سلامتی اور مستقبل کی ضمانت دیتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی ہجرت کی سیکیورٹی وجوہات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن یہودیوں کی آبادکاری کے بغیر ان کی کوئی حقیقی قیمت نہیں ہوگی۔ اس مقبوضہ سرزمین پر رہائش اصل فتح ہے۔ در حقیقت آبادی کا مسئلہ پوری دنیا میں سیہونیوں کے لیے ہمیشہ اہم اور بنیادی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آبادی کے بغیر سیونی حکومت بے معنی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے صہیونیوں نے گزشتہ برسوں میں اقتصادی اور معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور ایک مثالی زندگی کے حصول کے وعدے کے ساتھ مقبوضہ علاقوں میں صہیونیوں کو ہجرت کروا کر اپنے اسٹریٹجک اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان اقدامات کے باوجود حالیہ برسوں میں مقبوضہ علاقوں کی طرف نقل مکانی کے اعداد و شمار میں نہ صرف ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے بلکہ الٹی ہجرت میں اضافے کے ساتھ یہ حکومت اپنے آپ کو خطرے میں پاتی ہے۔ سامعین، تل ابیب میں ای آر آئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 2 ماہ قبل ایک تحقیقاتی مقالہ شائع کیا تھا اور لکھا تھا کہ یہودی نوجوانوں کا حکومت اور اس کے اداروں پر اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اس ادارے کی رپورٹ کے مطابق جبکہ 2022 میں 18 سے 44 سال کی عمر کے 66% افراد نے کہا تھا کہ اگر ان کے پاس سہولیات ہوں تو وہ اسرائیل نہیں چھوڑیں گے، یہ شرح 2023 میں 46% تک پہنچ گئی، اور ان نوجوانوں میں سے 54% نے کہا ہے کہ وہ ہجرت کے امکان کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ 2023 کے آغاز سے مغربی ممالک سے مقبوضہ علاقوں کی طرف نقل مکانی کے عمل میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت کے امیگریشن کی وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں بیشتر مغربی ممالک سے ہجرت کے اعداد و شمار 2021 کے مقابلے میں 30% کم ہوئے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین سے آبادکاروں کی ہجرت کی کئی وجوہات ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے راکٹ حملوں کی وجہ سے عدم تحفظ اور امن و امان کے خدشات اور ٹیکسوں میں اضافہ، بے روزگاری اور غربت، طبقاتی تفریق اور واضح امتیازی سلوک جیسے حالات مقبوضہ علاقوں سے الٹی ہجرت کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اس دوران سیکیورٹی کا بحران اسرائیل سے نقل مکانی میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے۔ امن و امان کی صورتحال میں بہتری زندگی گزارنے کے مقام کے لیے پہلی شرط ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حالیہ برسوں میں بڑھتا ہوا عدم تحفظ اسرائیلیوں کے لیے ایک اہم ترین تشویش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ تارکین وطن جو اسرائیل آ کر ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہے تھے اور اب انہیں پہلی انسان کی اہم ضرورت کے عنوان سے شدید سیکیورٹی چیلنجوں کا سامنا ہے، اور تل ابیب کی جنگی پالیسیوں نے تارکین وطن کو زیادہ بے انتہا مایوسی اور ناامیدی میں مبتلا کر دیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کریں اور اسرائیل کو ترک کر دیں۔ سامعین، غزہ میں کشیدگی کی نئی لہر کے آغاز کے بعد دیگر ممالک کے وہ شہری جو مقبوضہ علاقوں میں آباد کیے گئے تھے کو حالیہ دنوں میں ان کے اصلی ممالک نے مقبوضہ علاقوں سے نکالنے کی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما اور اسرائیل کے سابق وزیراعظم یائر لاپید نے حال ہی میں کہا تھا کہ اسرائیل محفوظ جگہ نہیں ہے۔ نیرل آئیو کوخاوی، جو کہ 1 سال سے بھی کم عرصے تک اسرائیلی حکومت کی فوج کے چیف آف اسٹاف تھے اور ان کے پاس بہت سے اہم فوجی اور انٹیلیجنس ریکارڈ موجود ہیں، انہوں نے مقبوضہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی پر جنگ کے اثرات کے بارے میں کہا ہے کہ لوگ شاید فیصلہ کریں کہ وہ اب اس دائمی عدم تحفظ سے جان نہیں چھڑا سکتے، وہ اسرائیل چھوڑیں گے، اب وہ اسرائیل کے شمال یا جنوبی علاقوں میں بھی جانے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، وہ اسرائیل میں دائمی عدم تحفظ سے تنگ آ چکے ہیں اور اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں کے باشندے طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں دائمی جنگی ماحول ہے۔ ایسی صورتحال کے جس کی وجہ سے پورا اسرائیل بحرانی صورتحال سے دوچار ہو گیا ہے۔ سامعین، طوفان الاقصی آپریشن نے غاصب صہیونی حکومت کے تمام سیکیورٹی اندازوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ وہ حکومت جو اپنی سیکیورٹی کو ایک برتر سیکیورٹی کے عنوان سے متعارف کرواتی رہی ہے، تحریک مزاحمت کے جوانوں نے صہیونی حکومت کے اس بھرم کو پاش پاش کر دیا ہے، اور آج یہ حکومت اپنی ذلت آمیز شکست کا بدلہ غزہ کے مظلوم عوام سے لے رہی ہے جو خود اس حکومت کے لیے ایک ننگ و آر ہے۔
اے غیرت اسلام، سنی تو نے یہ آواز، کیوں آگ کے دریا میں کھڑے ہیں تیرے جاں باز؟ اے غیرت اسلام، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، طوفان میں توحید کے شیروں کی نظر دے، اسلام کی خاطر مرتے ہیں یہ اللہ کے پیغام کی خاطر۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام سے متعلق ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کیجیے گا۔
دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے ہم نہ بھولیں گے تجھے، دین پہ مرنے کردار تھا کردار حسینی نبوی، تیرا کردار تھا کردار حسینی نبوی، فکر میں مثل خمینی تھا بچھڑنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے۔ سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے تم نے سوئی ہوئی ملت کو جگانے کے لیے زندگی بار دی اسلام پہ مرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے گلشن کو لہو سے سینچا، تم نے اسلام کے گلشن کو لہو سے سینچا، یاد کرتے ہیں تمہیں پھول یہ کھلنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے۔ تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام، جنہیں تسبیح بنانے کو تراشا تھا امام، کیا خبر تھی وہی موتی ہے بکھرنے والے راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے۔ Oh,
بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے, بہت افسوس ہمیں تیری شہادت کا ہے. اب تو دن آئے تھے گلشن کے سنورنے والے, راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے. چشمِ الفاظ سے آنسو ہے ٹپکنے والے, راہِ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے. رو رہے ہیں سب یہ باب تیری فرقت میں, رو رہے ہیں سبھی احباب تیری فرقت میں. ایسا لگتا ہے اب آنسو نہیں تھمنے والے, راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے, راہ اسلام پہ دنیا سے گزرنے والے. ہم نہ بھولیں تجھے دین پہ مرنے والے, ہم نہ بھولیں گے تجھے دین پہ مرنے والے, زندہ رکھیں گے تجھے دین پہ چلنے والے. Thank you.